أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع
کیا پھر وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے کیا اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو بے شک نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں یعنی اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والا اور نہ رکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے وہ شخص جو اللہ کی نازل کردہ ہدایات کو قبول کر کے اپنی زندگی اس کے مطابق کر لیتا ہے حلال حرام کی تمیز کرتا ہے ظلم زیادتی سے بچتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے اور دوسرا وہ جو صرف اپنے مفادات کے پیچھے ہے اور اپنے مفادات کے لیے ہر طرح کے حربے ہیلے استعمال کرتا ہے جائز ناجائز اور دوسروں کے حقوق غصب کر لیتا ہے ان پہ ظلم و زیادتی کرتا ہے تو یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے وہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد و پیمان کو توڑتے نہیں اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں جوڑ کر رکھتے ہیں اور اپنے رب کی خشیت اختیار کرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں تو یہاں پر ایسے لوگوں کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں کہ جن کے معاملات بہت اچھے ہوتے ہیں عہد پورا کرتے ہیں عہد توڑتے نہیں رشتے جوڑتے ہیں رشتے توڑتے نہیں اور ساتھ ساتھ یہ سارے کام کر کے اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور یہ جو عہد ہے نا عہد معاہدے یہ خرید و فروخت کے بھی ہو سکتے ہیں اور عام جو چھوٹے چھوٹے عہد ہم کرتے ہیں میں تمہارے لیے یہ لے آؤں گی وہ کر دوں گی اور پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں بچوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتے رہتے ہیں اسی طرح جو نکاح ہے وہ بھی ایک لیگل کانٹریکٹ ہے اور اس میں جو وعدے کیے جاتے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے خاص طور پر حق مہر ہے یا اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں یعنی کہ یہ نہیں کہ اس وقت چلو وقتی طور پہ لکھ دیتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑی بڑی اماؤنٹس لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد جبرن کہتے ہیں معاف کر دو یا پھر معاف بھی نہیں کرواتے یعنی معافی مانگنا تو مردوں کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے نا اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی مانگے تو طلاق پیش کرتے ہیں یعنی عجیب و غریب ظلم اور عہد توڑنے کی قسمیں ہمارے معاشرے میں تو یہاں ان کی بات ہو رہی ہے جو عہد پورے کر کے بھی ڈرتے ہیں، تو یہ تو ان کے برابر نہیں نا کہ جو عہد توڑ کے بھی نہیں ڈرتے، تو یہ ڈرتے کیوں ہیں؟ کہ آخرت کی باس پرس نہ ہو، آخرت میں پوچھا نہ جائے، ہم سے حساب نہ لیا جائے. تو اولو الالباب وہ ہیں جو ان صفات کو اپنائیں گے. اور پھر خاص طور پر صلہ رحمی کی بات یہاں پر ہوئی. صلہ رحمی جو ہے وہ قیامت کے دن کے حساب کو آسان کر دے گی، رشتوں کے ساتھ جڑنا، چاہے وہ اچھا سلوک نہ بھی کرے. اور یہ متقی لوگوں کی روش ہوتی ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر رشتوں کا لحاظ رکھتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں. اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کیا اور برائی کو بھلائی سے دور کرتے رہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کے گھر کا اچھا انجام ہے. صبر وہ فائدہ دیتا ہے جو رب کے لیے کیا جائے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، رب کی خاطر، رب کے چہرے کی خاطر، جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے صبر کیا کہ اس کی جزا مجھے اللہ سے لینی ہے. کیونکہ صبر انسان مجبوراً بھی کرتا ہے، صبر کے سوا چارہ ہی کیا ہے؟ اب صبر نہ کریں تو کیا کریں؟ وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ کے لیے صبر اختیاری ہوتا ہے کہ میں اس پر صبر کروں گی. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مومن کے لیے بہت ضروری بھی ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، خوشحال ہو یا تنگ دست ہو، ہر ایک کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں ضرور دینا چاہیے. جب سورج طلوع ہوتا ہے ہر روز انسان کے 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے، تو ڈیلی صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں. اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ ڈیلی آپ ہینڈ اوور کر سکتے ہیں تو وہاں دے دیں، اپنے اکاؤنٹس کے ساتھ باندھ لیں. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ڈیلی وتھڈرال کرا لیتے ہیں، یہاں کے بینکس میں سہولت موجود ہے، تو وہ آپ کو یاد رہے یا نہ، وہ بینک خود آپ کا کام کرتا رہے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے قریب میں کوئی لینے والا ہے یا پھر آپ مسجد جاتے ہیں روز یا کسی دینی ادارے میں جاتے ہیں تو آپ کو ڈیلی صدقہ کا موقع مل سکتا ہے. اور اگر نہیں تو اپنے گھر میں ہی ایک چیز ایسی بنا لیں جس میں روز اس نیت سے اپنے مال سے الگ کریں کہ یہ میں نے اللہ کے لیے دے دیا. تو پھر صدقے کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک تو فرضی ہے جیسے زکوٰۃ عشر وغیرہ، نفقات واجبہ جو انسان پہ خرچ کرنا لازم ہے، اور فرضی صدقات جو ہیں ان کو اعلانیہ کرنا بہتر ہے، اور دوسرے ہیں نفلی صدقہ، یہ چھپا کے دینا چاہیے. اور رزق میں سے خرچ کرتے ہیں تو رزق جو ہے نا وہ صرف مال و دولت ہی نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی دی ہوئی ہر صلاحیت ہی رزق ہے جو انسان کی جسمانی یا روحانی ضروریات کو پورا کر سکے. اس میں علم اور صحت اور طاقت اور قوت اور صلاحیتیں، سب چیزیں جو آپ کو ملی ہیں وہ شامل ہیں. اور برائی کو بھلائی سے دور کرنے کے دو مطلب ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کر کے اس کی تلافی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ اگر کوئی ان کے ساتھ برا کرے تو یہ اس کا جواب اچھے سے دیتے ہیں. جیسے ایک مثال ہے کہ جب کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں معاف کرے. یہ ہے اچھا جواب. تو یہ متقی لوگوں کی صفات ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں. اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر ان کے لیے مخصوص ہے جن کے اندر یہ صفات ہوں گی. ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوئے وہ بھی، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے. مومنوں کی نو صفات بیان کرنے کے بعد جنت کی خوشخبری دی گئی. اور آپ دیکھیں کہ ایک اور خوشخبری کیا ہے کہ نیکی اور تقویٰ میں رشتے داروں میں جو جنت کے بلند درجوں تک نہ پہنچ سکیں وہاں ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا، جن میں آبا و اجداد، ازواج، اولاد شامل ہیں. اوپر والے کو نیچے نہیں کیا جائے گا، نیچے والوں کو اوپر پہنچا دیا جائے گا. ابھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ مستقل طور پر ان کی وہاں رہائش گاہ ہو جائے گی یا پھر ملاقات ہوتی رہے گی. اور اگر کسی کے پاس نیک اعمال نہیں ہوں گے تو اس کے رشتے دار کام نہیں آ سکیں گے. یہ نیک عمل کرنے والوں کی جزا ہے کہ ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا. اگر آپ نیک ہیں اور اولاد نیک نہیں تو وہ نہیں اکٹھے ہوں گے. اللہ سب کو نیک کر دے. اور جنت میں خوشیاں تو ہوں گی، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے بہت اچھا کھانا پکایا ہو، بہت محنت سے، اور آپ ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہو کہ کوئی آئے گا، اتنے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی دروازے پہ آئے، دیکھتے ہیں تو آپ کے بچے آ گئے. کیسا لگے گا؟ آپ بہت خوش ہوں گے آپ کہ بچوں کے ساتھ مل کے کھائیں گے. اور اگر اچھے سے اچھا کھانا پکا کے آپ اکیلے کھا رہے ہو تو کیسا ہے؟ تو یہ جنت کی خوشیوں کو دوبالا کر دے گا کہ آپ کے بچے، آپ کے پیارے، وہ آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے. تو اس سے یہ بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں زندگی میں صلہ رحمی میں صرف ان کی مادی ضروریات ہی پوری نہیں کرنی، ان کی دینی، اخلاقی، روحانی ضروریات بھی پوری کرنی ہے. جس نیکی کے رستے پہ آپ خود چل رہے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لینا ہے. آپ صدقہ کر رہے ہیں، بچوں کو بھی کہ نکالو سب، میں یہ پروجیکٹ کرنے جا رہی ہوں، سب کا حصہ پڑے گا. اگر آپ ہی ان کو سپانسر کریں اپنے بچوں، بازو کہتے ہیں جاب نہیں ہوتی، آپ ہی دے رہے ہیں، دے کے انہیں کہیں اس میں سے نکالو، اب یہ تمہاری ملکیت ہے، اب اس میں سے نکالو، کرو صدقہ. یعنی یہ نہیں کہ خود ہی خود کریں، ان کو بھی توجہ دلائیں، ان کو بھی احساس دلائیں کہ تم بھی کرو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بچوں کو گفٹ دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اچھا دیکھو اس میں سے نا اتنے فیصد اللہ کے راستے میں دے دینا، کسی ضرورت مند کو دے دینا، دین کی تبلیغ میں دے دینا. کیوں؟ تاکہ پھر وہ نیکی کے کام میں یہاں ساتھ شریک ہیں تو وہاں انجام میں بھی ساتھ شریک ہوں. تو جنت میں خوشیاں اور سلامتی ہی سلامتی ہوگی، لیکن وہ خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی جب آپ کے پیارے آپ سے آ ملیں گے. اور پھر ایک اور خوشی کیا ہوگی؟ جو فرشتے آ کے سلام کریں گے. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے جنت میں سب سے پہلے اللہ کی مخلوق میں سے وہ فقراء اور مہاجرین داخل ہوں گے جن کے آنے پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے، ان کے ذریعے ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا تھا، یعنی ان کو آگے کر دیا جاتا تھا، اور وہ اپنی حاجتیں اپنے سینوں میں لے کے مر جاتے تھے. دنیا میں ان کی خواہشات پوری نہیں ہوئی، خواہش تو ہر ایک کی ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ انہیں پورا نہیں کر سکتے تھے. اللہ اپنے فرشتوں میں سے جسے چاہیں گے حکم دیں گے کہ ان کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو. یعنی قیامت کے دن فرشتے عرض کریں گے کہ ہم آسمانوں کے رہنے والے ہیں اور آپ کی مخلوق میں منتخب لوگ، اور آپ ہمیں ان کو سلام کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یعنی ہم تو چنے ہوئے ہیں، آپ ان کو سلام کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ایسے لوگ تھے جو صرف میری ہی عبادت کرتے تھے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، ان پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے، ان کے ذریعے ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا تھا، یہ اپنی ضروریات اپنے سینوں میں لیے لیے مر جاتے تھے لیکن انہیں پورا نہیں کر پاتے تھے. چنانچہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ہر دروازے سے یہ آواز لگائیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، یعنی کچھ نہیں تھا تمہارے پاس پھر بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، فنعم عقبا الدار. یعنی عام طور پر ہم کہتے ہیں نا ہمیں ملا ہی کیا ہے زندگی میں، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ہم تو بڑے محروم لوگ ہیں، سیلف پٹی کا شکار رہتے ہیں. جو ملا ہے، جتنا ملا ہے، زندگی میں اتار چڑھا ہوا آتا ہے، کبھی بہت بھی ہوتا ہے انسان کے پاس اور کبھی کچھ بھی نہیں رہتا. تو ایسی صورت میں جب کچھ بھی نہ رہے تو بھی صبر. کبھی کبھی انسان مالی نقصان سے گزرتا ہے، کبھی انسان صحت کے کسی مسئلے میں گرفتار ہو جاتا ہے. تو ان سارے حالات میں جو بھی ناپسندیدہ صورت حال، جو بھی ناپسندیدہ، میرا خیال ہے ہم میں سے کسی کا بھی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب اس کو کوئی نہ کوئی چیز بری لگ جائے، لگتی ہے نا. وہ دراصل ہمارے درجے بڑھانے کے لیے ایک اپرچونٹی آتی ہے کہ ہم اب اس پہ کرتے کیا ہے، ہمارا ریئیکشن کیا ہے، پاس ہوئے یا فیل ہوئے، صبر کیا یا نہیں کیا، اور اگر کر لیا اوپر چلو اگلے درجے پہ آ جاؤ. اب اگلا ایک اور ٹیسٹ ہے، وہ ہرڈل ریس ہوتی ہے نا، ہم بھی ایک ریس لگا رہے ہیں لیکن اس ریس میں اتنی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے لیکن پھر بھی رکتے نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جنتوں میں اکٹھا کر دے، اپنے عرش کے سائے تلے جمع کر دے. سلام ہو تم پر اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا، تو کتنا اچھا انجام ہے آخرت کے گھر کا. یاد رکھیے دین کی ہر بات پر عمل کے لیے، استقامت کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، چاہے انفرادی عبادت ہو یا لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو. تو ان کے لیے صرف سلام نہیں ہوگا بلکہ سلامتی ہی سلامتی ہوگی. اور جنت میں سلامتی کی ندائیں سننے کے لیے آج ہمیں تیاری کرنی ہے. اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے میسنجر ہیں نا، تو بادشاہ کی طرف سے جب اس کا خاص میسنجر آپ کے لیے کوئی پیغام لائے، سلام لائے، آپ کو کیسا لگے گا؟ بہت اچھا لگے گا. تو جنتیوں کو یہ چیز بھی بڑی خوشی دے گی، اچھا پھر اللہ کی طرف سے سلام، فرشتے حاضر ہوئے، فرشتے دیکھ سکیں گے نا وہاں، پھر حاضر ہوگئے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں، کیا حالت ہوگی. پھر فرشتے آ گئے صبح شام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیج رہے ہیں، اللہ اکبر. بندوں میں سے کوئی ہمیں سلام بھیج دے نا، جس کی ہم تھوڑی عزت کرتے ہوں، اس کو اہمیت دیتے ہوں، کیونکہ اس نے میرا نام لیا، مجھے سلام بھیجا، کہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سلام آئے گا. لیکن یہ اس کا بدلہ ہے جو صبر کیا. اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، اب اس کے اپوزٹ کوالٹیز آ رہی ہیں. اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے آخرت میں برا گھر ہے. تو جنتیوں کے ساتھ جہنمیوں کا بھی تذکرہ ہو گیا. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اور یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، دنیا ملنے پر پھول گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بس ایک حقیر متاع ہے، بہت چھوٹی ہے، اپنے ٹائم کے اعتبار سے بھی چھوٹی ہے اور اس کے اندر جو ملتا ہے وہ بھی بہت تھوڑا ہے. اور یہاں ایک بڑی حقیقت بتائی گئی، رزق دینا اور تنگ کرنا بھی اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے. لہذا کیا کرنا چاہیے؟ جب رزق کی تنگی آئے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کہیں کوئی پرابلم آ جائے مانگ کے تو دیکھیں، اللہ چاہتا ہی ہے نا کہ میرے پاس آؤ مانگو، اور ہم بیٹھ کے صرف شکوے کرتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. تو آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت حقیر ہے، جیسے سمندر میں انگلی ڈبو کے دیکھے کتنا پانی ساتھ آیا۔
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد
اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، کہہ دیجئے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف ہدایت دے دیتا ہے، جو اس کی طرف رجوع کرے پلٹ کر آئے، جو اس سے ہدایت مانگے، جو اس کے ساتھ تعلق قائم کرے، جو اس کا بننا چاہے، جسے ہدایت حاصل کرنی ہوتی ہے نا وہ مطالبہ نہیں کرتا کہ کوئی نشانی نظر آئے، مجھے کوئی خواب نظر آئے، مجھے کوئی ان یوژول واقعہ نظر آئے تو پھر میں نماز شروع کر دوں گی، جو طلب رکھتا ہے اللہ اس کو نشانیاں بھی دکھا دیتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں یہ ان کے لیے سب سے بڑی نشانی ہے، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ ذکر کا ایک معنی نصیحت بھی ہے اور یاد کرنا بھی ہے، یعنی یاد الہی۔ تو مومنوں کے دل صرف وہی سے ملنے والی نصیحتوں سے ہی تسلی پاتے ہیں، جب اللہ کی بات ان کو پتہ چلتی ہے نا تو ان کا دل سکون میں آ جاتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے میں اس پہ راضی، لہذا وہ مشکلات میں بھی مطمئن ہوتے ہیں، راہ حق کی پریشانیوں پر بھی مطمئن ہوتے ہیں، اللہ کی مشیت سے تقدیر سے کوئی مصیبت آ جائے تو اس پہ بھی راضی ہوتے ہیں اور اسے ابتلاء یا آزمائش سمجھ کر صبر کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اللہ پہ ٹرسٹ ہے نا۔ اور جب آپ کا کسی پہ ٹرسٹ ہوتا ہے نا تو آپ سوچتے ہیں یہ مجھے دھوکا نہیں دے گا، یہ مجھے تنہا چھوڑے گا نہیں، اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہونے والا، تو پھر آپ بے فکر ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کسی ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور آپ کو یہ ٹرسٹ ہو کہ یہ صحیح چلاتا ہے گاڑی تو آپ ریلیکس ہو کے یہاں تک سو بھی جائیں گے، اور اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہو کہ ڈنڈی مارتا ہے ڈرائیونگ میں تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ ڈرائیور بن کے بیٹھ جاتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ سٹیئرنگ گھما رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ بریکس لکھا رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اب چیزیں میرے ہاتھ میں ہیں نا، حالانکہ ہمارے ہاتھ میں کہاں ہوتی ہے، وہ تو ڈرائیور ہی کے ہاتھ میں ہے نا۔ اسی طرح جس بندے کا اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے نا وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، وہ سو جاتا ہے، اس کو نیند کی گولیاں نہیں کھانی پڑتی، اوفز عمری اللہ، میں نے اپنے سارے معاملے اللہ کے حوالے کر دیے، وہ ٹیک کیئر کرے گا، اور وہ کرتا ہے، یقین رکھے وہ کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا جو ذکر ہے، نصیحت ہے، اللہ کے وعدے جو ہیں ان پر یقین، اعتماد، پھر دعا بھی ذکر ہے، دعا کرتا ہے تو انسان اپنے غم بھول جاتا ہے، نماز ذکر ہے، یعنی آپ دیکھ لیجئے آپ پہ کوئی پریشانی آئی، تکلیف آئی، دکھ آیا اور اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور اس کیفیت کو اب آپ کمپیریزن کر لیں نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کی، بڑا فرق ہوگا، کیونکہ اللہ کے ذکر سے آپ کو اطمینان ہو گئے۔ اور اسی طرح نصیحت کے معنی میں لیا جائے تو جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، وہ اللہ کا کلام سن کے بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کے دل کھل اٹھتے ہیں، وہ ان کے دلوں کے اندر سرایت کر جاتا ہے اور وہ اللہ سے مانوس ہو جاتے ہیں، اللہ یہ تو میرے دل کی بات، اور جو اس بات پر بھی یقین رکھتا ہے نا کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور اللہ ہی کا ساتھ کافی ہے، تو پھر وہ کسی سچویشن میں گھبراتے نہیں۔ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے نا ذکر کرنے والوں پر، ذکر کی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور سکینت اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو اللہ بھیج دیتا ہے پھر، ہاں اگر نیت ٹھیک ہو اور انسان اس مجلس سے صحیح فائدہ اٹھائے، کیونکہ بعض لوگ یہاں آ کر بھی یہاں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ پھر بھی فون کے ذریعے اور دنیا سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، تو پھر یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے نا، اللہ سکینت اتار رہا ہے، ہم لے نہیں رہے۔ تو حالات کیسے بھی ہوں، مومنوں کا دل رب کے ذکر سے مطمئن رہتا ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمیں تنگی دور کرنے والی جو چیزیں ہیں نا، ایک ملتی ہے توحید، اپمن یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے دل کا کھل جانا، یہ دل میں سکون پیدا کر دیتا ہے۔ دوسرا ہے اللہ کا ذکر، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تیسرے ہے دعا، رب اشرح لی صدری، یعنی اللہ میرا سینہ گھٹا ہوا ہے، دل بند ہے، آپ اسے کھول دے، وسعت دے دے۔ اور دل کی بیماری اور سختی کا علاج بھی قرآن میں ہے، قرآن کی تلاوت میں، قرآن کے سننے میں، تدبر میں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یہ بھی سکینت کا باعث ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے بیسیکلی، اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کچھ۔ یاد رکھیے وہ دل جو اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو وہی سچا دل ہے، اور اگر اللہ کے ذکر سے بھی دل کو اطمینان نہیں آ رہا تو خرابی دل میں ہے، اللہ کے ذکر میں نہیں ہے، کیونکہ ہم ذکر کو اہمیت نہیں دیتے، یا ذکر کی صرف ایک مخصوص فارم کے اندھیرا کر لو اور اونچی اونچی کچھ جپنا شروع کر دو، یہ مراد نہیں ہے یہاں۔ ذکر کی کئی اقسام ہیں جو کئی دفعہ بیان ہو چکی ہیں۔ تو دلوں کا اطمینان کسی سیر و سیاحت میں نہیں، ویکیشن میں نہیں، دنیا کی فراوانی میں نہیں، اصل خوشی دل کے اندر ہوتی ہے جب اس میں اطمینان ہوتا ہے۔ تو دو جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں جا کر واقعی انسان کو سکون آتا ہے، ایک مسجد جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور دوسرے قرآن کی مجلس جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور جس گھر میں بے سکونی ہے، جس جگہ پہ بے سکونی ہے، وہاں پھر لازماً یہ حقیقت نظر انداز ہو رہی ہے، ان دو چیزوں سے دوری ہے۔ جو لوگ مسجد نہیں جاتے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ملینئر بن جائیں۔ اور جو لوگ علم کے ساتھ رابطہ نہیں رکھتے، قرآن کے ساتھ تعلق نہیں، ان کو بھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے تو رستہ بتا دی، یہ دو دوائیں ہیں لے لو، لیکن جو ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں جاتا اور جو اس کے اوپر اعتماد ہی نہیں کرتا اور اس کی لکھی ہوئی دوائی نہیں کھاتا، تو وہ پھر بیماری بھگتتا رہتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے خوشخبری ہے اور عمدہ ٹھکانہ ہے، طوبہ، ایسی خوشی جس سے انسان کے دل کے علاوہ اس کے سارے حواس لطف اندوز ہوں۔ تو جنت کی ساری نعمتیں ہی طوبہ ہیں، اور بعض کے نزدیک ایک درخت ہے جس کے سائے میں اگر سوار 100 سال بھی چلے تو سایہ ختم نہ ہو۔ عربوں کے لیے بڑی خوشخبری تھی، اس لیے کہ وہاں بہت سخت دھوپ ہوتی ہے اور صحرا ہوتا ہے، درخت کم ہوتے ہیں، سایہ بہت بڑی نعمت ہوتا ہے۔ ہم یہاں جو بادلوں کے سائے میں ہر وقت رہتے ہیں، شاید ہمیں اس طرح اس بات کی سمجھ نہ آئے جس طرح صحراؤں میں رہنے والے یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن تو سب کے لیے نا، تو یہ کس کے لیے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لا کر با عمل ہونا اور بے عمل ہونا، اس سے فرق ہے۔ ایک ہے جو ایمان نہیں لایا، ایک ہے جو ایمان لے آیا، ایک ہے جو ایمان لا کے نیک عمل کرتا ہے، اور ایک ہے جو ایمان لا کے نیک عمل ہی نہیں کرتا۔ تو خوشخبری کس کے لیے آندھی گئی چار میں سے؟ جو ایمان لا کر نیک عمل بھی کرے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی، تاکہ آپ ان کو وہ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور یہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ امت دو طرح کی ہوتی، ایک امت دعوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، قیامت تک کے سارے لوگ کیا ہیں؟ ان کی امت ہے۔ اس میں سے جو مان جاتے ہیں، دعوت قبول کر لیتے ہیں، وہ امت اجابت کہلاتی ہے، اور دوسری امت دعوت کہ جن کو دعوت دی گئی یا دی جانی چاہیے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام اللہ کے علاوہ الرحمن بھی استعمال ہو، یہ بھی اللہ کا ذاتی نام ہے. کسی انسان کا نام رحمان نہیں رکھ سکتے، یہ مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہوتا. بعض لوگوں نے اپنا فیملی نام یہ رکھا ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہی کوئی اپنا فیملی نام اللہ رکھ لے تو کوئی رکھے گا نہیں، تو رحمان بھی نہیں رکھ سکتے. اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، یا اس کے ذریعے زمین پھاڑ دی جاتی، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا، تب بھی یہ اس کو نہ مانتے. یعنی جنہوں نے نہیں ماننا وہ بڑے بڑے معجزے دیکھ کے بھی نہیں مانتے، جیسے قوم سمود نے چٹان سے نکلتی ہوئی اونٹنی دیکھی، ان کے لیے نشانی تھی، پھر بھی نہیں مانے. بلکہ اختیار سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے. کیا پھر بھی وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس بات سے مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ضرور ہدایت دے دیتا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو کوئی نہ کوئی آفت ان کے کیے کے بدلے ہمیشہ پہنچتی رہے گی، یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کفار کے بار بار معجزہ طلب کرنے سے بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ معجزہ کیوں نہیں دکھا دیتا، اللہ تعالیٰ دکھا دینا تاکہ یہ ایمان لے آئے. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، دکھا بھی دیں گے پھر بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ کی سنت نہیں کسی کو زبردستی ہدایت پر لائے. پھر معجزہ دیکھ کے اگر وہ نہیں مانتا تو سخت سزا ہو جاتی، اور بھی بڑی ہو جاتی ہے. تو قرآن کے ذریعے اللہ پہاڑوں کو چلا سکتے ہیں لیکن نہیں چلاتے، یہ تو دل جو پتھر ہو جاتے ہیں نا، اور دلوں کی سختی ہے، ان دلوں کو چلانے کے لیے آیا، اس روح کو سراب کرنے کے لیے آیا.
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق.
اور بے شک آپ سے قبل کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو جن لوگوں نے کفر کیا میں نے ان کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو کیسی سخت تھی سزا میری. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے دنیا میں بھی سزا سے دوچار ہوئے. اس میں انفرادی واقعات بھی ملتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو مخصوص قسم کی تکلیف دی ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوا. اور اس میں کافی تفصیلات ہیں کہ کس طرح جبریل علیہ السلام نے انڈیویجول سے بدلہ لیا، انتقام لیا ان کو مختلف طرح کے مسائل میں ڈال کر. اور جنگ بدر میں تو آپ دیکھتے ہی ہیں کہ پھر ان لوگوں کو کس عذاب کا سامنا کرنا پڑا. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص آپ کے ایمان کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، آپ کے دین پر استقامت کی وجہ سے آپ کا مذاق اڑائے، غم نہ کریں، بس انتظار کریں، اللہ تعالیٰ خود اس کو نمٹ لے گا. اور پھر یہ دعا بہت کافی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ آپ جس طرح چاہیں میری طرف سے ان کو کافی ہو جائیں، میں ان سے نہیں نمٹ سکتی، اللہ ان کو ہدایت دے دے. اور یہ یاد رکھیں کہ جو سنسیئر ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنے میں، لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں، وہ اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ اللہ کے ولی ہوتے، اللہ کے دوست ہوتے. جو اندر سے سچے لوگ ہوتے، مخلص ہوتے اور بے غرض ہو کر لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے، لوگ پھر بھی ان کا مذاق اڑاتے، جیسے انبیاء ہیں یا ان کے پیروکار ہیں، تو پھر ان کو ایسے انجام تک پہنچانا اللہ کا کام ہے. کیا بھلا وہ جو ہر شخص پر اس کا نگران ہے جو اس نے کمائی کی، کوئی دوسرا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور پھر انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا رکھے ہیں، کہہ دیجئے تم ان کے نام لو، یا تم اسے اس چیز کی خبر دے رہے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا، یا ظاہری بات کرتے ہو، بلکہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا ہے اور یہ سیدھے رستے سے روک دیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. یہ جو شریک ہے نا، تو شریکوں سے مراد جو انہوں نے خود ہی نام ان کے دے رکھے ہیں اور کسی کو کسی خوبی کے ساتھ متصف کر رکھا ہے، حالانکہ یہ صرف ایک فریب ہے، یعنی یہ ان کے اپنے ہی خیالات ہیں. اور دیکھیے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا، جس دھوکے کا شکار ہیں وہ اس میں بھی مست ہے، اور اللہ نے ان کو سیدھے رستے سے روک دیا ہے، جس کے سامنے ہدایت کی نشانیاں کھلی ہوں اور وہ سمجھ بھی آ رہی ہوں پھر وہ انہیں ایکسیپٹ نہ کرے. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں ایک عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب تو کہیں زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں. اس جنت کی صفت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، موسمی نہیں، دائمی، ہمیشہ ملیں گے، فریش ملیں گے، آرگینک، اور اس کا سایہ بھی. یہ ان لوگوں کا انجام ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرے، اور کافروں کا انجام آگ ہے. اگر جنت کے کسی بھی پھل کا ایک خوشہ بھی دنیا میں اتار دیا جائے تو رہتی دنیا تک سب لوگ کھائیں اور وہ ختم نہ ہو، اتنا دائمی ہے، وہ ختم ہونا ہی نہیں. اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، اور کچھ گروہ ایسے ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں. کہہ دیجئے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کی طرف میں بلا رہا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. یعنی اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور انبیاء کی تعظیم سکھاتی ہے. اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں ایک حکم کے طور پر نازل کیا ہے، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو اللہ کے مقابلے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا. تو ہدایت کے دلائل بہت واضح ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے ورنہ انسان بھٹک جائے گا. اور یہ پیغام جو ہے یہ ایک امانت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت خوب نبھائی، یعنی اس کی ادائیگی کی، ہر چیز پہنچا دی جو آپ کو پہنچانے کے لیے کہی گئی تھی. اور پھر یہ ہے کہ جس شخص کو ہدایت مل جائے، جس کی زندگی میں قرآن آ جائے، اس کے بعد اسے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اللہ تمہیں تمہارے نفس کے حوالے کر دے گا اور اللہ کی ولایت سے نکل جاؤ گے.